اتنی دور آئے ہیں، ان کا تعلق مختلف نسلوں سے ہے، یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، یہ اپنے اپنے ملکوں میں شہروں میں مختلف لباس پہنتے ہیں، لیکن جب یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو جانتے ہیں ناظرین انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو، انہوں نے انسانیت کو ایک میسج دیا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ انسانیت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک ہے، اس لیے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس لیے کہ تمام انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے. ناظرین، حج کی یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ امت مسلمہ بری ہے، بھلی ہے، جیسی بھی ہے، بہرحال حق کا پیغام اسی امت کے ذریعے سے دنیا تک پہنچنا ہے. اقبال نے اس بات کو کیا خوب بیان کیا تھا، بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اس پر لازمی ہے کہ وہ اس امت کی خیر خواہی کرے. خیر خواہی کے اسی جذبے سے آج ٹیلی ویژن نے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا، لائف ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب سے ناظرین کون واقف نہیں ہے، ہمارے پروگراموں میں جاوید صاحب تشریف لاتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں ہم کال دینے کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ساتھی، اپنے ہوسٹ، کو ہوسٹ جناب زبیر صاحب کا تعارف کرا دوں. محمد زبیر احمد صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوسٹ رہیں گے. جاوید صاحب، پروگرام کے آغاز میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بجائے اس کے کہ ٹاپک کے ریلیشن سے کوئی سوال کروں، حج کے ریلیشن سے کوئی سوال کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات کے بارے میں سوال کروں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں خط لکھتی ہے، ہمیں ای میل کرتی ہے، ہمیں فون کرتی ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی کون ہیں، ان کا کیا پس منظر ہے، ان کے اساتذہ کون تھے، انہوں نے دین کہاں سے سیکھا. تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں کچھ اپنے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے.
میرا آبائی قصبہ لاہور کے قریب داؤد نام کا ایک گاؤں ہے. میری پیدائش وہاں نہیں ہوئی. میرے والد اپنے بعض معاشی مسائل کی وجہ سے اس قصبے کو چھوڑ کر ایک زمانے میں سائیوال کے ضلع میں جا کے آباد ہو گئے تھے. وہاں میری پیدائش ہوئی. سائیوال کے ضلع میں ایک قصبہ ہے جیون شاہ، اس کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی بستی میں تولد ہوا تھا. اس کے بعد والد گاؤں آ گئے اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ان کو اسی علاقے میں جانا پڑا. تو میری تعلیم کی ابتدا پھر وہیں ہوئی. سائیوال کے ضلع میں آپ نے سنا ہوگا پاک پتن نامی ایک قصبہ ہے. پاک پتن ہی میں میری تعلیم کی ابتدا ہوئی. وہیں سے میں نے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے والد کا یہ خیال تھا کہ مجھے دینی علوم سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے شروع ہی میں، ایک عالم تھے مولوی نور احمد صاحب، ان سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول کے بعد یہ عربی، فارسی اور اس طرح کی دینی علوم کی تحصیل بھی کر لے. انہوں نے آگ راہ عنایت ظہر کے بعد کا وقت مقرر کر لیا اور اس طرح دونوں نظام ہے تعلیم میں ابتدائی سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اسکول کی تعلیم تو میں پائی رہا تھا، ظہر کے بعد پھر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا اور اس میں بالکل قدیم طریقے میں جیسے ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، جس میں آپ سادی کی کتابیں پڑھتے ہیں، کریمہ بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیرے کمند ہوا، یہیں سے میری تعلیم کی بھی ابتدا ہوئی. کریمہ، نام حق، پنامہ شیخ اتار کا، پھر اس کے بعد گلستان، بوستان، پھر عربی زبان کی جو ابتدائی کتابیں ہیں وہ میں نے انہیں سے پڑھی. شرح جامی تک میں نے ان سے تعلیم حاصل کر لی تھی. والد کو اس قصبے سے ایک دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا تو پھر میری تعلیم کا یہ سلسلہ مولوی نور احمد صاحب سے تو منقطع ہو گیا، لیکن وہاں بھی بعض اہل علم تھے جن سے میں اپنے طور پر استفادہ کرتا رہا. اور اس طرح ہمارے ہاں جس چیز کو آپ درس نظامی کی تعلیم کہتے ہیں، یہ کم و بیش موقوف علیہ تک میں نے نویں جماعت تک مکمل کر لی تھی. دسویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد پھر میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں آ گیا. گورنمنٹ کالج میں میں نے فلسفے اور انگریزی ادب میں گریجویشن کی اور اس کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری رہا. یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کالج میں ایک بہت جلیل القدر استاد تھے، یہ ایک سلسلہ ہے پورا کا پورا اساتذہ کا. مولوی فیض الحسن سہارنپوری صاحب ایک زمانے میں اورینٹل کالج میں ہوتے تھے, بہت جلیل القدر عالم تھے, خاص طور پر عربی ادب پر ان کی بڑی گہری نظر. انہوں نے حماسہ کی شرح لکھی ہے, سبا معلقات کی شرح لکھی ہے, یہ عربی زبان کے دواوین ہیں, یعنی ان میں شاعری کے نمونے جمع کر دیے گئے. تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا اصغر علی روحی صاحب, اسی سلسلے میں ان کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق, وہ بھی عربی زبان کے بہت جلیل القدر عالم تھے. تو مجھے ان سے بھی کچھ چیزیں پڑھنے کا موقع ملا, مقامات حمدانی میں نے انہیں سے پڑھی تھی. پھر مولانا عطا اللہ حنیف صاحب سے کچھ دارمی کے اسباق لیے. 1973 میں میرا تعارف میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوا ہے. اس تعارف کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے. میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں قرآن مجید سے متعلق کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, تو کیٹالاگ دیکھتے ہوئے ایک کتاب پر میری نظر پڑی, نام کچھ اجنبی سا لگا. تو میں نے وہ کتاب نکلوائی, بہت چھوٹی سی کتاب تھی, وہ کتاب امام حبیب الدین فراہی نے تصنیف فرمائی تھی. اس کے دیباچے میں بدر الدین اصلاحی صاحب نے یہ ذکر کیا ہوا تھا کہ میں یہاں ہوں ہندوستان میں, اور ثانی اس نیرزمایت بدان بے آداب الامام الفراہی, یہ مجھے جملہ بھی یاد ہے کہ وہ دو میں کا دوسرا مولانا امین حسن عربی میں کتاب تھی, مولانا امین حسن اصلاحی کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا. اصل میں مولانا فراہی کے دو شاگرد تھے, ایک اختر احسن اصلاحی اور ایک امین احسن اصلاحی. انہوں نے کہا کہ اختر احسن اصلاحی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور وہ دو میں کا دوسرا, یہ جو تعبیر ہے نا قرآن مجید میں ثانی اسلائن کی, وہی انہوں نے استعمال کی. تو انہوں نے لکھا کہ وہ تو اب پاکستان میں ہیں, اس وجہ سے میں ان سے استفادہ نہیں کر سکتا, اور یہ اعتماد بھی نہیں رکھتا اگر وہ اس معاملے میں میرے سرپرستی فرما رہے ہوتے اور ان کی نگرانی میں نے یہ کام کیا ہوتا تو اعتماد کے ساتھ پیش کرتا. تو وہ انہوں نے رہا انکسار یہ ذکر کیا تھا اپنے استاد کا, ظاہر ہے کہ وہ بھی مولانا امین حسن کے شاگرد تھے. تو اس سے میرا تعارف ہوا. اس کے بعد پھر میں نے ان سے ملاقات کی. ملاقات کا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. مجھے معلوم ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کچھ واقعہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے, میں اس وقت طالب علم تھا, تو میں ان کے پاس گیا. ان سے جا کر میں نے پوچھا کہ میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حسن اتفاق ہے کہ مولانا تو گاؤں چلے گئے ہوئے ہیں, یہ لاہور سے کوئی 40-45 کلو میٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا رحمان آباد, مولانا وہاں منتقل ہو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حسن اتفاق ہے کہ کل ہی مولانا تشریف لائے لاہور میں, اور اس وقت مبتدا کالونی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تم چلے جاؤ. تو میں پہلی مرتبہ مولانا سے وہیں ملا, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تلمذ کا سلسلہ ان کے ساتھ کم و بیش ربع صدی تک جاری رہا. اور سچی بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کا جو کچھ بھی تھوڑا بہت شعور مجھے حاصل ہے, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے جلیل القدر استاد ہی کا فیض ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ دین پر کیسے غور کیا جاتا ہے, ماخذ کو کیسے سمجھا جاتا ہے, تجزیہ و تحلیل کیسے کیا جاتا ہے, اجتہادی بصیرت کے ساتھ مسائل پر کیسے غور کیا جاتا ہے. تو یہ جو تربیت مجھے ان سے حاصل ہوئی, یہی میری زندگی کا سب سے بڑا اثر.
سب اس موقع پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی فرمائیے کہ آپ نے اپنے جن اساتذہ کا ذکر کیا کہ امین حسن اصلاحی صاحب اور ان کے استاد حمید الدین فراہی صاحب, ان دونوں کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ ان کی علم کی دنیا میں کیا حیثیت ہے.
مولانا حمید الدین فراہی صاحب کے بارے میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس زمانے میں وہ سرائے میر میں تھے اور بعد خیر جامعہ عثمانیہ میں بھی رہے, اس وقت ہندوستان کا جتنا علم ہے وہ بغیر کسی تردد کے ان کی علمی عظمت کا اعتراف کرتا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے, سید سلیمان ندوی نے, بلکہ ان کے استاد شبلی نے بھی بارہا اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کے کچھ در ان پر واقع کیے ہیں, اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید پر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے, جس طرح غور کیا ہے, جس طرح اس پر تدبر کیا ہے, اس کی مثال اسلاف ہی میں کہیں ملتی ہے. موجودہ زمانے میں اس طرح کے لوگ بالعموم پیدا نہیں ہوتا ہے. عربی زبان پر ان کی غیر معمولی نظر تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی زبان کیا ہے, اس کے اسالیب کیا ہے, کس طریقے سے اس میں جملے کی ساخت ہوتی ہے, قرآن مجید کیسے بات کرتا ہے, یہ جو رموز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام حمید الدین فراہی پر کھولے ہیں کم کہیں تاریخ میں کھلے ہوں گے.
جاوید صاحب یہ بتائیے کہ کیا مولانا مودودی صاحب کی سے بھی رہنمائی آپ کو حاصل رہی ہے؟ مولانا مودودی صاحب بھی آپ کے استادوں میں رہے ہیں یا ان سے کوئی تعلق رہا ہے آپ کا؟
جی مولانا مودودی صاحب سے میری ملاقات اس سے بہت پہلے ہوئی, یعنی مولانا اصلاحی سے ملنے سے بہت پہلے. اچھا. میں ان سے ملا, میں 1967 میں لاہور آیا ہوں, اور آتے ہی مولانا سید اللہ صاحب مودودی سے میری ملاقات ہوئی. مولانا سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ اس طریقے سے تو میرے استاد نہیں رہے جس طرح کے مولانا امین حسن اصلاحی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق ہیں, بعض اور میرے اساتذہ ہیں.
جی جی.
لیکن بہرحال میں نے ان سے اردو زبان کے بعض اسالیب سمجھے اور سیکھے. اور سچی بات یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اس کے آداب کیا ہوتے ہیں, ایک بڑا آدمی لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے, وہ سوچتا کیسے ہے, اس میں کیا وقار ہوتا ہے, کیا شان ہوتی ہے, کیا کیا اس کے اسالیب زندگی ہوتے ہیں. اس میں جو کچھ میں نے مولانا سید ابوالعلا مودودی سے سیکھا ہے وہ کسی اور سے نہیں سیکھا.
اچھا ناظرین, ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن ہے, اور ہم کچھ دیر کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. حج کے مناسبت سے, قربانی کی مناسبت سے, یا امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال کے مناسبت سے آپ جس طرح کے سوالات جاوید صاحب سے کرنا چاہیں, ہمارے نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0900-222-22. یہ ہمارے لوکل کالرز کا نمبر ہے, ہمارے لوکل کالر اس نمبر سے کال کر سکتے ہیں, جبکہ انٹرنیشنل کالرز ہمارے 0037-254-111-225 پر ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں. جی جاوید صاحب,
اس میں ایک سوال میرے ذہن میں چاہ رہا ہوں اس وقت پیدا ہوا ہے پوچھ لوں. جاوید صاحب, سوال تھوڑا سا تلخ ہے لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے تحمل سے اور جس طرح آپ شاید سے ہمیشہ معاملہ کرتے ہیں, کہ آپ نے جن اساتذہ کا ذکر کیا ان کے بارے میں اہل علم تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک خاص رویہ تھا, قدامت پسند ایک ان کا ایٹیچیوڈ تھا, آرتھوڈاکسی کی وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ لبرل, آپ کے خیالات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, تو ریلیشن آپ کا ان لوگوں سے جو امت کے بڑے لوگ ہیں اور جن کی شہرت بڑی دوسری نوعیت کی ہے, آپ کی راہ مختلف نظر آتی ہے, کیا سبب ہے؟
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ جن میں نے جن جلیل القدر بزرگوں کا ذکر کیا ہے, آپ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے دین کے ماخذ پر اس طریقے سے غور کیا ہے کہ اس میں ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اس کو جانا جائے. میں نہیں جانتا لبرلزم کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم قدامت پسندی کیا ہوتی ہے. میرے نزدیک تو اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ صحیح بات کیا ہے. صحیح بات کو مجھے ہر حال میں جاننے کی کوشش کرنی ہے, اور میں آپ کو بڑے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جلیل القدر اساتذہ بھی بالکل ایسے ہی تھے, اسی طریقے سے دین پر غور کرتے تھے. میرے کام کی نوعیت ذرا مختلف ہے. دیکھیے, مولانا حمید الدین فرائی نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید پر کام کیا, اور قرآن مجید پر بھی کچھ بنیادی نوعیت کا کام کیا, اس کے اسالیب پر کام کیا, اس کے مفردات پر کام کیا, اس کے نظم پر کام کیا, چند صورتوں کی تفسیر لکھی, ان کی توجہات کا اصل مرکز وہی رہا. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی کے کام کی نوعیت بھی کم و بیش یہی ہے. لیکن آپ تدبر و قرآن میں دیکھ لیجئے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں انہوں نے عام لوگوں سے ہٹ کر بازار آ دی. اور وہ دلچسپ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک زمانے میں ان سے ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم کہنا چاہیے اور استاد بھی کہنا چاہیے, خورشید رضوی صاحب ان سے ملے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ کی بات آرا ایسی ہیں کہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ متقدمین کی آرا کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ اطمینان رکھیے, کچھ دیر میں ہم بھی متقدمین ہو جائیں گے. دو صدی بعد, تین صدی کے بعد ہمارا معاملہ وہی ہو جائے گا.
تصانیف کی بات چونکہ چل نکلی ہے, آپ اپنی تصانیف کے بارے میں کچھ بتائیں گے, آپ کی کیا تصانیف ہیں, مختصراً ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ کیا کیا آپ نے ابھی تک چیزیں تصنیف کی ہیں, قرآن پر کتنا کام کیا علمی لحاظ سے, ادبی لحاظ سے.
جی, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کے کام کی نوعیت اصولی تھی, میرے کام کی نوعیت یہ ہے کہ جو اصول میں نے اس سے سمجھے ہیں اور جس طریقے سے قرآن مجید پر غور کرنے کا طریقہ سیکھا ہے اس کو میں نے اپلائی کیا ہے پھر پورے دین پر. تو اس وجہ سے عملی مسائل کے بارے میں چونکہ میرا کام سامنے آ گیا ہے تو اس سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میں عام لوگوں سے ذرا مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں, اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے آج تک کبھی یاد ہی نہیں ہے کہ میں اپنی میز پر بیٹھا ہوں اور مجھے یہ خیال ہوا ہو کہ مجھے فلاں رائے قائم کرنی ہے یا کوئی فلاں نقطہ نظر اختیار کرنا ہے. میں تو صحیح بات کو جاننے کے لیے بیٹھتا ہوں, اور صحیح بات کو جاننے کے لیے
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاوید صاحب سے ان کی تصانیف اور ان کے علمی کام پر بات کر رہے تھے. جی جاوید صاحب, آپ کی تصانیف اور آپ کے علمی کام کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, کیا کچھ آپ نے تصنیف کیا ہے, کیا کس طرح سے آپ کے ادبی کام کیا ہے؟
پچھلے 15 سال سے تو میں اپنی ایک کتاب پر کام کر رہا ہوں. اس کتاب کا موضوع اصل میں پورا دین ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی میں نے اسلام کو جیسے سمجھا ہے, میرے پیش نظر یہ چیز تھی کہ میں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں بیان کر دوں. اس کا نام میزان ہے.
میزان,
میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا دین 14 ابواب میں بیان کیا جا سکتا ہے. اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ایمان و اخلاق کے مباحث سے ہے, اور ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے مباحث سے ہے. چنانچہ ان 14 ابواب میں سے 12 ابواب میں لکھ چکا ہوں, وہ شائع ہو چکے ہیں. 13واں اس وقت اشاعت کے مرحلے میں ہے اور 14واں زیر تصنیف ہے. تو ایک تو میری کتاب یہ ہے, اس میں شروع سے لے کے آخر تک جس طرح میں نے اسلام کو سمجھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا ہے.
ٹھیک ہے,
اسی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے سوال کی گنجائش پیدا ہوئی.
جی,
کیونکہ میرا کام اطلاقی ہے.
رائٹ,
ظاہر ہے کہ اصول میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے.
بالکل صحیح.
لیکن جب آپ ان کا انتباق کرتے ہیں اور انتباق کر کے بتاتے ہیں کہ جو اصول قرآن مجید کو سمجھنے کے ہم نے اخذ کیے ہیں یا اپنے استاد سے سیکھے ہیں, اب ہم ان کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی جو تعبیر ہمارے ہاں کی جا رہی ہے کیا پھر واقعی ان اصولوں کی روشنی میں وہی تعبیر صحیح ہے یا اس میں کہیں کو غلطی ہوئی ہے.
ٹھیک.
تو یہ چونکہ اطلاقی نوعیت کا کام ہے سارا کا سارا, اس وجہ سے بعض سوالات پیدا ہو گئے. پھر پورے دین پر کیا میں نے, یعنی اس میں اصول و آبادی پر بھی کام ہے, حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں, حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, ہم اس سے اخذ و استفادہ کس طریقے سے کرتے ہیں, ایمانیات کے مباحث میں, اخلاقیات کے مباحث میں وہ کیا بنیادیں ہیں جن کو قرآن مجید نے اصل اصول قرار دیا ہے, ان سے کس طرح سے احکام متفرع ہوتے ہیں, شریعت کیا چیز ہے, اس میں ظاہر بات ہے کہ معاشرت, سیاست, معیشت, جہاد, ہر چیز زیر بحث آئی ہے. تو کام کی یہ نوعیت ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا کام جو میں کر رہا ہوں وہ قرآن مجید پر ہے.
قرآن مجید پر
البیان کے نام سے اس کام کی اصل میں نوعیت یہ ہے کہ میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن کے نام سے پوری تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں. میں نے جب اس تفسیر کو دیکھا اور ظاہر بات ہے کہ وہ بہت غیر معمولی کام ہے ان کا اور ہمیشہ زندہ رہے گا, لیکن اس میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا وہ بالکل عام طریقے سے کیا ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں تراجم ہوتے ہیں. میرا احساس یہ تھا کہ قرآن مجید کا نظم اس کے ترجمے میں واضح ہونا چاہیے. یعنی ہم نظم کو اگر درست
نظم کے ذرا وضاحت کر دیجیے.
نظم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان کے کچھ خاص اسالیب ہیں, ان میں بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ عقلی اقتضا جس کو آپ کہتے ہیں نا کسی جملے کا, اس کو حذف کر دیتے ہیں. بعض اوقات چونکہ اور چنانچہ کی نوعیت کا کوئی جملہ نہیں لاتے اور دلیل کے بعد استدلال کی اصل بنیاد واضح کر دیتے ہیں
جملہ وہ.
اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی زبان کی جو خاص نوعیت, اس کے بہت سے پہلو ہیں, یہ ظاہر ہے ہم یہاں کو بہت فنی گفتگو نہیں کر سکتے, تو اس کو پیش نظر رکھ کر عام طور پر قرآن کے ترجمے نہیں کیا جاتے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بے ربطی سی اس میں محسوس ہو رہی ہے. تو اس ربط و نظام کو واضح کرنا یہی اصل میں وہ بڑا کام ہے جو مولانا حمید الدین فراہی نے کیا, اور اس کے بعد اسی کی روشنی میں میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے پوری قرآن مجید کی تفسیر لکھی. تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ترجمے میں یہ چیز اس طرح واضح نہیں ہوئی, چنانچہ اس البیان میں میں نے اس رعایت سے ترجمہ کیا ہے, اور میں نے اس کے دباچے میں لکھا بھی ہے کہ نظم کی رعایت سے یہ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہے. اس میں آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ربط و نظام کی کیا صورت ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, بات کہاں پہنچ رہی ہے, درمیان میں کیا کیا مقامات ہیں کہ جن مقامات میں کچھ کلام جملہ معترضہ کی صورت اختیار کر گیا. قرآن مجید کی عجیب نوعیت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ قرآن مجید پر جب تدبر کرتے ہیں تو حیرت انگیز بات چیزیں سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر میں آج کل سورہ آل عمران پہ کام کر رہا ہوں. سورہ میں دو مقامات ایسے آ گئے ہیں کہ جن میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ پڑھ رہے ہیں تو مخاطبین کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کر دی. ظاہر علیم پہ ذات صدور ہے, دلوں کے حال جانتا ہے. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال گزرا ہے, اس کے بارے میں متنبہ کر دیا اور کلام کو درمیان میں روکا ہے. جملے کی ساخت بتا رہی ہے کہ جیسے آپ درمیان میں بات کو روک کر کسی چیز کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ترجمے میں واضح ہونی چاہیے, یعنی اس لحاظ سے ترجمہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جس طرح اپنی بات کرتا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے اب لوگ واقف نہیں رہے, آشنا نہیں رہے, یہ اسلوب اب ہمارے ہاں بات کرنے کا رہا بھی نہیں ہے. اب ہم بہت توضیحی طریقہ اختیار کرتے ہیں, یعنی لکھنے کے انداز میں ظاہر ہے تمدن کی تبدیلی کے ساتھ بڑے تغیرات ہو گئے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا. پھر یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ تھا کہ اگر اس طریقے سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی زیادہ مفصل تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر چند حواشی ہی کافی ہیں ان کے اوپر. تو وہ حواشی میں نے اس میں لکھے ہیں, اور اس وقت میں قرآن مجید کی آخری 48 صورتوں پر تو کام مکمل کر چکا, وہ شائع بھی ہو چکا ہے. سورہ بکرہ سے میں نے شروع کیا تھا اور آل عمران پر پہنچ چکا ہوں. اصل میں میں اپنی اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر اس پر پوری توجہ دوں گا.
اور میں جاوید صاحب میں چاہوں گا کہ یوم عرفہ کے مناسبت سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حج کی تھوڑی سی تاریخ, اس کا پس منظر کیا ہے, اور حج کی جو اوور آل عالمی میسج کیا ہے, حج کے متعلق حج سے امت مسلمہ کو کیا میسج جا رہا ہے, ہم کیا پیغام دے رہے ہیں حج سے.
پہلے تو جی حج کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ انہیں پروگراموں میں واضح کر چکے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہیں, علامتی اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں تو رکوع اور سجود کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جب سمبلائز کرتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق ہی کا ایک علامتی اظہار, ایک سمبولک ایکسپریشن ہے جو عبادات کی صورت میں ہوتا ہے.
صحیح.
اب صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا کی ہے, یعنی آدم و حوا سے جب دنیا کی ابتدا ہوئی ہے, عالم انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کی دشمنی بھی شروع ہو گئی.
بالکل صحیح.
یہ معلوم ہوگا آپ کو قرآن مجید میں ابتدائی میں بات بیان کر دی گئی ہے کہ ابلیس نے آدم و حوا کو بہکانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ان سے غلطی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ توفیق پائی کہ وہ کلمات سیکھے، توبہ کی، استغفار کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، پھر اس دنیا میں بھیجا. اس موقع پر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
بالکل صحیح.
تو اصل میں اس دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا اس میں آپ شیطان کے خلاف کشمکش کر رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی یہی صورتحال ہے.
بالکل.
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو یہ جو صورتحال ہے شیطان کے خلاف جنگ، اس کو حج میں سمبلائز کیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پورا کا پورا اصل میں جہاد ہے، جس کی تمثیل کی صورت حج اختیار کر گیا ہے. آپ جاتے ہیں منا میں جا کے، جس طرح ایک فوج ڈیرے ڈالتی ہے ویسے ڈیرے ڈال دیتے ہیں. آپ اٹھ کر معبد میں جاتے ہیں، اصل میں عرفات معبد کا قائم مقام ہے، کیونکہ بہت لوگوں کو جمع ہونا تھا. اصل معبد تو بیت اللہ ہے، لیکن اس کا ایک قائم مقام بنا دیا گیا. وہاں آپ دعا مناجات کرتے ہیں جیسے جنگ میں اترنے سے پہلے کی جاتی ہے. لوٹتے ہیں راستے میں آپ آتے ہوئے مزدلفہ میں کچھ پڑاؤ کرتے ہیں، جس طرح سے فوج کرتی ہے تمام نمازیں قصر ہو جاتی ہیں.
بالکل صحیح.
معلوم ہے کہ وہاں بھی آپ جمع کر کے پڑھتے ہیں، قصر کر کے پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، منا میں قیام کے دوران بھی نمازیں قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاد کو سمبلائز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا کلمینیشن کیا ہوتا ہے، آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر، یا اس کے خلاف گویا جنگ امرن کر ڈالتے ہیں. تو جہاد میں اس چیز کو سمبلائز کیا گیا ہے، شیطان کے خلاف جنگ. اب ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ خدا نے تم کو اس امتحان میں ڈالا ہے، تم کو ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. ساری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو تم شیطان کے چنگل میں آ جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں زندگی.
اس کی جو تاریخ ہے حج کی، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نہیں ہے، دین ابراہیم میں موجود تھا یا اس سے پہلے بھی حج سے مناسک ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں؟
حج کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم سے اس کی ابتدا ہوئی،
سیدنا ابراہیم.
لیکن بیت اللہ کے بارے میں یہ بات تاریخ کی روایات سے سامنے آتی ہے کہ وہ پہلے بھی موجود تھا، اور یہ آپ امکان کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی عبادت اس نوعیت کی شاید رہی ہو. لیکن قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، تو اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اذن فی الناس بالحج، اب آپ حج کا اعلان کر دیں. لوگ دور دراز کے علاقوں سے اپنی دبلی پتلی اونٹوں پر سوار ہو کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں آئیں گے اور آ کر حج کریں گے. یہ اصل میں شیطان کی اور رحمان کی کشمکش ہے، جس کو سمبلائز کر کے آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اس دنیا کے اندر یا تو شیطان پر قابو پا کر رہنا ہے، اس کے خلاف برسر جنگ ہو کر رہنا ہے، اور یا شیطان کی پیروی کر کے رہنا ہے. دو ہی راستے تمہارے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. وہ تمہارے سامنے انانیت کے راستے سے آئے گا، جنسی جبلت کے راستے سے آئے گا، تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہارے ابو الآبا آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو یہ اصل میں یاد دہانی ہے جو حج کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے. اس کو لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے، وہ خیال کرتے ہیں ہم نے کنکر مار دیا، ہم منا میں جا کے قیام پذیر ہو گئے، ہم نے وقوف عرفہ کر دیا، لیکن اس کی اصل روح سے واقف نہیں ہوتے. اس اصل روح سے ہم کو مسلمانوں کو بھی واقف کرانا چاہیے اور پوری دنیا کو بھی واقف کرانا
ہم ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں. ناظرین 10:30 کے بعد آپ کی لائیو کال ریسیو کی جائیں گی. اس موقع پر ہمارے ساتھ جاوید غامدی صاحب موجود ہیں. آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں، امت مسلمہ کو درپیش مسائل حج سے متعلق، یا اپنے کوئی مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں فون پر. ہمارے جو لوکل ناظرین ہیں وہ 09000222222 پر کال کریں گے، جبکہ انٹرنیشنل جو ڈائلر ہیں وہ 00372544111225 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں.
ناظرین، آج کا پروگرام جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حوالے سے ہے. ان مسائل پر ہم ڈسکشن کا آغاز کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ہم ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب، ہم آپ سے امت مسلمہ کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ ہم سب اس کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے حالات میں بہتری کے خواہاں ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ امت جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے، تو اس میں کچھ خارجی مسائل ہیں، کچھ داخلی مسائل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ داخلی مسائل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں.
میرے نزدیک تو یہ امت مسلمہ کا بنیادی مسئلہ غربت اور جہالت ہے، اور یہ لازم ملزوم ہے. یعنی غربت سے جہالت پیدا ہوتی ہے، جہالت غربت کا باعث بنتی ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں انحطاط کہاں سے پیدا ہوا ہے. میں جب پوری مسلمان امت کی تاریخ پر غور کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود تھی. قرآن مجید ہی ہمارا محور اور مرکز تھا. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ دوسری تیسری صدی کے بعد نہ یہ ہمارے علم کا محور رہا ہے، نہ ہمارے عمل کا مرکز رہا ہے. یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس حادثے پر آپ جب اندر اتر کر غور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک امت کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب۔
صاحب ہمیں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کرنا ہوگا، اس پر کال آ رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالر کا سوال لے لیے۔ جی آپ کا سوال۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب میں اجمل رشید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔
ویلکم ٹو آور پروگرام۔
میں آپ کا سوال کے حوالے سے دو سوال کرنا چاہوں گا۔
جی فرمائیے۔
ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ تول کے نہیں لینا چاہیے، اگر قیمت تول کے لگائی گئی ہے
ٹھیک
تو یہ اس طرح تول کے لینا غلط، اور کیا اس کے بجائے ہم اگر یہ پیسے جو ہیں یہ کسی آرگنائزیشن کو اور کسی ٹرسٹ کو دے دیں یہ زلزلہ زدگان وغیرہ کے لیے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیا اس طرح قربانی ادا ہو جانا تصور کی جائے؟
جی بہت اچھا، آپ کا سوال ہم نے سماعت سنوا لیا۔ جاوید صاحب یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا ہے، خاص طور پر زلزلے کے پس منظر میں ہمارے عام طور پر اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سال ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے پیسے ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے دینے چاہیے۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی بھی قربانی کی عبادت کے بجائے ہم کسی بھی نیک کام میں پیسے دے سکتے ہیں،
ریپلیسمنٹ
کا سمبھو
بن لے لیں میرے خیال پہلے،
دوسرا میرے خیال سے بعد میں لے لیں گے، پہلے اس سوال کا
اجازت دیں تو میں جو بات کر رہا تھا ایک جملے میں اس کو مکمل
جی بالکل
میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہمارے علم اور عمل کا محور نہیں رہا، جس طرح اس کو رہنا چاہیے تھا ویسے نہیں رہا۔ دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو ذہین عناصر تھے، اصل میں امتوں کے عروج و زوال کا انحصار اس کے ذہین عناصر کے رویے پر ہوتا ہے۔ بہت غیر معمولی لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی دلچسپی اور ان کے اشتغال کا اصلی مرکز فلسفہ اور تصوف کے مسائل ہو گئے، ظاہر ہے جو مابعد طبیعت سے متعلق تھے۔ طبعی علوم سے ہمارے ہاں اس نوعیت کا مسلمانوں کو شغف نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم طبعی علوم میں یا سائنسی علوم جن کو آپ کہتے ہیں ان میں بہت پیچھے رہ گئے۔ قرآن مجید ہماری امت کی وحدت کی علامت تھی، وہی اللہ کی تانی ہوئی رسی تھی آسمان سے زمین تک، وہ محور و مرکز ہوتا تو نہ فرقہ بندیاں پیدا ہوتی، نہ اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے، نہ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، نہ اس طرح کی صورتحال ہوتی جو ہم اس وقت امت مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اور طبعی علوم سے ہمارا اشتغال قائم رہتا اور ہمارے ذہین عناصر اس پر پوری توجہات مرکوز کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج دنیا میں ہم اس طرح پیچھے نہ ہوتے۔ ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا جو عظیم انقلاب برپا ہوا ہے اس میں ہم مسلمان بالکل پیچھے رہ گئے، یعنی پچھلے 500 سال سے ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو یہ دو وجوہ ہیں جو میرے نزدیک انحطاط اور زوال کا باعث بنی ہے۔ اب اس کے بعد جہاں تک
ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا، لیکن کہا یہ جاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قربانی نہ کیجئے، اس کے پیسے جو ہے وہ کسی دوسرے نیکی کے کام میں دے دیجئے، تو کیا ایسا کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا اور کیا ایسا کرنا دین کے نزدیک روا ہے؟
دو تین باتیں اس میں سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کی اپنی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ دیکھیے قربانی ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو جیسے میں نے عرض کیا سمبلائز کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کی غیر معمولی اہمیت ہے اور عبادات کو کبھی حکارت کے مقام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کے ذریعے سے ہم زندہ رہتے ہیں، یہ زندگی کا باعث بنتی ہیں۔ خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس حی قیوم سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کی یاد قائم رہتی ہے، اور قربانی بھی گویا اللہ تعالیٰ کے حضور میں نظر کی علامت ہے۔ ہم اپنے جان و مال اپنے پروردگار کی طرف نظر کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے مواقع تو کبھی کبھی آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی یاد قائم رکھنے کے لیے قربانی کی ایک سنت یا عبادت قائم کر دی گئی ہے۔ تو جو میں عرض کرنے والا ہوں آگے جا کے اس کو اسی روشنی میں دیکھیے کہ یہ غیر معمولی عبادت ہے، اس کی عزت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے، اس کی طرف مسلمانوں کے رجوع کو قائم رہنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی علامتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کمتر میں سمجھیے۔ آپ کا جھنڈا، آپ کا ترانہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہنے کو تو چند الفاظ ہیں، کہنے کو کپڑے کا ایک پھریرا ہے، لیکن یہ در حقیقت قوم اور وطن کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کی علامت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو، جس طرح کے زلزلہ زدگان کا معاملہ ہو گیا یا اور اس طرح کوئی چیز ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کسی ایک سال اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر قربانی کر دیں اور وہاں کے لوگوں کو گوشت کھلا دیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ وہاں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اسی عزم کے ساتھ وہاں گئے بھی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہیں جا کے قربانی کر لینی چاہیے۔ تو آپ وہاں قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ قربانی کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نفل عبادت ہے، آپ اگلے سال کر لیں گے۔ یعنی یہ
فرض کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے،
فرض کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے۔
جاوید صاحب اس پر مزید ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کے کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو ہیلو
ہیلو
جی السلام علیکم۔
ہیلو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟
میرا نام مجیب الرحمان ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔
جی مجیب صاحب فرمائیے۔
یہ دو سوالات ہیں میرے جاوید صاحب سے۔
جی جی،
ماخذ دین کے حوالے سے اور تصور دین کے حوالے سے۔
جی جی فرمائیے، سوال فرمائیے۔
جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ماخذ دین جو ہے نا وہ صرف جو قرآن مجید و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جی جی،
جبکہ جو دیگر علماء جو ہے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اجتہاد اور اجماع امت
جی
اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ گیا. دوسرا سوال کیا آپ کا؟
اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو حکومت الہیہ والے ہیں اور تزکیہ نفس والے,
جی جی,
ان میں فرق کیا ہے؟
ٹھیک, اچھا
یہ ایک,
جی بہت شکریہ آپ کا. جی
ہیلو,
جی 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 فرمائیے.
جی بیٹے ہیں میرے, ان کا بھی ایک سوال.
جی جی جی.
ہیلو, میرا نام منیب الرحمان ہے.
جی آپ جلدی کیجیے.
میں 9 کلاس کا طالب علم ہوں.
جی بیٹا جلدی سوال کیجیے.
سوال یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے, اور یا ہم وتر کے بعد جو ہے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لے لیتے ہیں ہم. ہیلو.
ہیلو
جی, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
میرا نام فروخ ہے جی, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں.
جی فروخ صاحب فرمائیے.
یہ ابھی جو پروگرام میں پروفیسر غاندھی صاحب تشریف رکھتے ہیں,
جی جی,
اس قسم کے پروگرام آپ نے شروع کر کے بہت اچھا سلسلہ کیا ہے,
بہت شکریہ.
لیکن اس میں ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس سیریس قسم کے پروگرام میں جو ایک انتہائی مذہبی اہمیت کا حامل ہے, اس میں آپ جو درمیان میں اشتہار چلاتے ہیں,
جی جی,
اور وہ اشتہار بے معنی بے ربط سے ہوتے ہیں, وہ تمام کا تمام اس پروگرام کا تاثر زائل کر دیتے ہیں. اور بلکہ میں تو جاوید صاحب سے بھی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایسے پروگرامز جب وہ اٹینڈ کریں,
جی جی,
تو پہلے انشور کر لیا کریں کہ درمیان میں اس قسم کے ہیکپس نہ آیا کریں, تاکہ لوگ جب
جی آپ کا ہم بالکل اس بات کا خیال رکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو شکایت نہ ہو. آپ سوال فرمائیے.
جی بس میرا یہی تھا, میں دس واز مائی آبزرویشن.
بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, آپ کی توجہ دلانے کا بہت شکریہ جی. ایک اور کال لے لیں میرے خیال سے.
ایک اور کال لے لیتے ہیں ہم. ہیلو
جی. ہیلو
جی.
جی ڈاکٹر مطاہر بول رہا ہوں.
جی بھائی صاحب.
بھائی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ گاندھی صاحب نے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ رائے ہم سب کے لیے, خاص طور پر جو اساتذہ اکرام جس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, جس طریقے سے انہوں نے ان کی میں سمجھتا ہوں تعریف کی ہے, یہ ہم سب کے لیے ایک مشورہ رائے. کیونکہ اب یہ ایک ایسا دور ہے جہاں آپ کسی کو سکھائیں تو سامنے جو ہے اس کے بعد جو
رائے صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ بات آپ نے بہت اچھی فرمائی ہے, لیکن سوال کیونکہ کالرز بہت ہیں
میں یہ بات کر رہا تھا. دوسری ایک بات جو غاندھی صاحب نے اپنی کی تھی اپنے کام کے حوالے سے, اور انہوں نے فوکس کیا ہے اپنی تمام چیزوں کا اخلاقیات کے حوالے سے.
جی جی.
بحثیت طالب علم بین الاقوامی تعلقات, ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ سارا مفادات کے حوالے سے پڑھاتے ہیں, اور ہمیں یہ بار بار بتایا جاتا ہے, اور جو کچھ تصنیفات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ صرف پوری بین الاقوامی تعلقات مفادات کے حوالے سے آتی ہیں, اور اخلاقیات بالکل مارشلائز ہو جاتی ہیں. میں تو یہ گزارش کروں گا غاندھی صاحب سے کہ ذرا اس طرف ہمیں بتائیں کہ کیا ایسی ہم چیزیں کر سکتے ہیں کہ جس میں اخلاقیات کے معیارات کو جو ہے وہ ہم سامنے لا سکیں.
بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا, تھینک یو ویری مچ.
غاندھی صاحب ون بائی ون لیتے ہیں.
اس میں میرا خیال سے ایک سوال
پہلے اجمل صاحب کا سوال تھا,
تول کر لیا جا سکتا ہے, یہ نہیں, بڑا اہم سوال ہے, پریکٹیکل سوال.
یہ بات یہ جی کہ قربانی کے جانور کے لیے بس اتنی بات کہی گئی ہے کہ وہ اچھی عمر کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہ ہو.
عیب
اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ تول کر لیں یا دیکھ کر,
کوئی چیز نہیں,
کوئی چیز نہیں. آپ اطمینان کے ساتھ تول کر بھی لے سکتے ہیں, اس سے قربانی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اچھی عمر کا ہونا چاہیے, اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا مجیب صاحب کا سوال تھا کراچی سے, وہ ماخذ دین کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن اور سنت, دیگر علماء فرماتے ہیں اجتہاد وغیرہ, اس کی ذرا وضاحت
کریں. ماخذ بیان کرتے ہیں قرآن, حدیث, اجتہاد و قیاس, اجماع و قیاس, تو یہ چار ماخذ کیوں ہیں آپ کے, دو ماخذ کیوں ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے, یہ ایک محض غلط فہمی ہے. اصل میں جب آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کہاں سے ملتا ہے, تو اس میں تو دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یعنی اب دنیا میں قیامت تک دین وہیں سے حاصل کیا جائے گا. ان سے ہمیں یہ دین کس ذریعے سے ملا ہے؟ ایک قرآن, ایک سنت کے ذریعے سے ملا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت میں آپ نے ہم کو دیا ہے, اور سنت انبیاء کو بھی تصویب کر کے اس میں جو ضروری اضافے تھے وہ اضافے کر کے آپ نے اس کو امت کے اندر جاری کر دیا ہے. اصل دین یہی ہے. اس کے بعد یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اجماع, قیاس اور اس طرح کی چیزیں, یہ قانون کے ماخذ ہیں. یعنی جس وقت آپ کسی ملک میں قانون نافذ کرتے ہیں تو اب قانون میں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ معاملات بھی پیش آتے ہیں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے, جو سنت میں بیان نہیں ہوئے, ان کے بارے میں پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو ان میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ اجتہاد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو عام طور پر نقل کی جاتی ہے, اگرچہ وہ روایت تو منقطع ہے لیکن بات اس میں جو بیان ہوئی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. کہ ان کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا گیا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ معاملات کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں قرآن مجید کو دیکھوں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر اس میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں سنت میں دیکھوں گا. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اپنی عقل سے کام لوں گا، اجتہد برائی ولا آلو جہدا، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو اس سے اجتہاد کا تصور پیدا ہوا، یعنی ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ان معاملات میں قانون سازی کریں گے جن معاملات میں قرآن و سنت میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی. اجتہاد کی ایک قسم ہے قیاس، یعنی جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں معاملے میں قرآن کا یہ حکم موجود ہے یا سنت کا یہ حکم موجود ہے، اس سے ملتا جلتا ایک معاملہ پیش آ گیا ہے، تو آپ اس کی علت جس کو ہمارے فقہ منات حکم کہتے ہیں اس کو متعین کرنے کے بعد پھر آپ اس معاملے کو قیاس کر لیتے ہیں. تو اصل میں قیاس اجتہادی کی ایک قسم ہے. اسی طریقے سے جب کسی قیاس پر لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، تو وہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں اکثریت کی رائے یا اتفاق رائے سے اگر کوئی قانون بن جاتا ہے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، وہ دین نہیں بن جاتا. تو لوگ قانون کے ماخذ اور دین کے ماخذ میں فرق نہیں کرتے. دین کے ماخذ تو قرآن و سنت ہی ہیں، اس لیے کہ دین کوئی اور نہیں دے سکتا. دین ابو حنیفہ سے ہم کو نہیں ملا، شافعی سے نہیں ملا، احمد بن حنبل سے نہیں ملا، دین ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ غالباً احناف کے ماخذ ہیں، باقی ائمہ کیا انہی چار کو ماخذ مانتے ہیں؟
باقی ائمہ کے ہاں اس سے مختلف بھی ہیں، استصحاب ہے، اسی طریقے سے استحسان ہے، اور بہت سے ماخذ بھی ہیں، مسائل مرسلہ ہیں، بہت تفصیلات ہیں اس کی. ظاہر بات ہے کہ یہ فنی اصطلاحات
بنیادی طور پر،
یہاں ان کا ذکر چھیڑنا موضوع نہیں ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ قیاس کو اجماع کو مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب میں بھی قانون سازی کروں گا تو اس موقع پر بعض مواقع پر میں قیاس کروں گا بعض چیزوں کے بارے میں. اسی طرح سے میں اس اصول کو مانتا ہوں کہ اگر کسی معاملے میں ہمارے ہاں مختلف آراء ہیں اور اس میں سے کسی رائے پر پارلیمنٹ کا اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، قانون بن جائے گی.